السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل القرآن آج کی کلاس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. خوش آمدین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے ان اسلاف کے واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، جانا، اس کے مطابق عمل کیا اور اسے آگے دوسروں تک پہنچایا. تو ہمارے وہ اسلاف، وہ صالحین، صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین، انہوں نے اس قرآن کو کیسے لیا، اس قرآن کو سن کر ان پر کیا اثر ہوتا تھا. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے دور کے لوگ ہیں، پھر جو اس کے بعد آئیں گے اور پھر جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین اور تبع تابعین کا آپ نے خاص طور سے ذکر کیا. اور پھر ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی ان کی پیروی کریں گے وہ سبھی کامیاب ہوں گے. تو اہل القرآن میں آج ہم کون سا واقعہ ڈسکس کریں گے؟ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ پہلے جنوں کا واقعہ ڈسکس کریں گے، انسانوں کا نہیں بلکہ جنوں کا واقعہ ڈسکس کریں گے. کہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا بہترین کلام ہے. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات اتاری ہے، بہترین کلام نازل کیا ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں واقعی میں. اور ما عجب الکلام، کے کیسا یہ خوبصورت اور کیسا یہ عجیب کلام ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا نیا کلام، کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا کلام ہے ہی نہیں. کہ اس کو سن کر جن جو جنات تھے وہ بھی اس کے گرویدہ ہو گئے، ان پر بھی اس قرآن کا ایسا اثر ہوا، ایسی تاثیر انہوں نے اس قرآن سے لی کہ وہ بالکل جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، چاروں شانے چت ہو جانا، یعنی بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دینا کہ بس اب ہم تو عاجز آ گئے. جیسے کہ وہ جو شاعر تھے لبید اس زمانے میں، اور بہت مشہور شاعر تھے، اور ان کا بہترین کلام ہوا کرتا تھا، بہت مشہور تھے، ان کے پیچھے کئی لوگ گھومتے تھے جب وہ چلتے تھے، ان کا لباس، ان کا رکھ رکھاؤ. جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور اس کے بعد کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے شاعری کیوں چھوڑ دی، آپ شعر کیوں نہیں کہتے، آپ کا تو کلام بہت بہترین ہوتا تھا، تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا، ایک جملے میں سمجھے قرآن کی تمام عظمت پوشیدہ ہے، کہ کہنے لگے کہ اباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی اب کچھ کلام بچتا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی کیا خوبصورتی ہے اس کلام میں، کیسے یہ دلوں کو موہ لیتا ہے، کیسے یہ دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے الفاظ کی تاثیر. اگر آپ دیکھیں اس کو جو ڈیوائن سپیچ کیوں کہا جاتا ہے، کہ اس ایک ایک لفظ میں ایک معجزہ ہے، سمجھیں. یعنی ہم تو ان الفاظ کی گہرائیوں میں جا کر ابھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ابھی تو ہم صرف اوپر اور اوپر کے معنی ہیں اس کے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں. اور پھر جس طرح سے ایک موتی کی طرح پرویا ہوا ہے قرآن کے الفاظ کو، کہ ہر لفظ جو جہاں آنا تھا وہ وہیں لفظ ہے. اور ہر لفظ پر آپ غور کریں، جو قرآن، علوم القرآن کا ایک سبجیکٹ ہے، کہ یہ قرآن عاجز کر دینے والا ہے، معجزہ ہے یہ، تو اس میں ہر لفظ کے بارے میں، بہت سارے الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے یہ الفاظ یہاں پر موتی کی طرح فٹ ہے، سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے واقعی میں، اس پر ہمیں ایز اٹ از ایمان لانا چاہیے، کسی انسان کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اتنا جامع کلام ہے، ایسے اس کے الفاظ کی تاثیر ہے، الفاظ کو اس طرح سے موتی کی طرح پرو دیا گیا ہے کہ اس کی خوبصورتی، اس کا نظم، اس کا انداز، ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ ہے الحمدللہ. اسی لیے کوئی آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، لیکن کوئی نہیں لا سکا. تو کیوں؟ کیونکہ ہم سب مخلوق ہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جیسا کلام بنا کر لا سکے. تو سبحان اللہ، اس کلام کو سن کر جو جن تھے وہ بھی اس کی تاثیر میں کھو گئے، اور سن کر فوراً ہی ایمان لے آئے. پہلے ہم سورہ جن ہی کی آیت دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا یعنی اس قرآن کو, پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا. سبحان اللہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ جن قرآن سن رہے ہیں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں نے اس کو سنا, اور پھر کیا کہا؟ وہ جن کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے, سبحان اللہ, جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کتنے سمجھدار ہوتے ہیں, جن بھی کتنے سمجھدار ہوتے ہیں, اور انسانوں سے زیادہ, یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو سمجھ کتنی تھی کہ سنتے ہی فوراً ایمان لے آئے. اور کیوں ان پر اثر ہوا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن آس پاس کے علاقے کے ہی ہو گئے, یعنی عرب ہو سکتا ہے, ایسا ہو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں نا. جن کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ جن جنت سے ہے نا, جن جیم نون نون سے ہے, جنین بھی اسی سے نکلا ہے, جنت بھی اسی سے ہے, جان بھی اسی سے ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہو جس کو آپ دیکھ نہ سکیں. جنت یعنی باغ کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ جو باغ کے لیے لفظ آتا ہے وہ جنت ہے, یا حدیقہ کا لفظ آتا ہے, تو کیونکہ جب وہ بہت گھنا باغ ہو, یعنی اس میں ہر طرف سے درخت گھرے ہوئے ہوں اور وہ درختوں سے چھپا ہوا ہو, تو اسی لیے اس کو باغ کہتے ہیں, جنت کہتے ہیں, کیونکہ ان درختوں نے اس زمین کو چھپا لیا ہے. اور اسی طرح سے جن چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ جس علاقے کے جن رہتے ہوں اور جہاں جو زبان بولی جاتی ہو, جو لینگویج یوز کی جاتی ہو, وہاں کے جن بھی وہی لینگویج استعمال کرتے ہوں, واللہ عالم. تو یہ جن ایسے لگتا ہے گویا کہ عربی جاننے والے لوگ تھے, ہے نا, کیونکہ جبھی تو وہ فوراً سمجھ گئے, یا تو عربی جانتے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کو تمام زبانوں پر مہارت دی ہو کہ وہ تمام زبانیں جان سکیں, کہ جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا, اس قرآن کا اثر ان پر ایسا ہوا کہ فوراً ایمان لے آئے. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار کفار مکہ کو اور قریش کو مخاطب کر کے فرماتے کہ کیا ان کے کانوں پر کچھ گرانی ہے, یا ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے, یہ سنتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے. جبکہ یہ کلام ایسا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کہ اس کو سن کر ہی لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں, یہ سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اور جب جنہوں نے اس کو سنا تو سنتے ہی ایمان لے آئے, اور سبحان اللہ, دیکھیں خود سے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ یہ قرآن کیا ہے, جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے. کبھی ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے, یعنی اس نظریے سے سوچا قرآن کو؟ کیا کبھی ہم نے اس تناظر میں اس قرآن کو پڑھا؟ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو کیا میں سوچتی ہوں کہ اچھا, یہ کتاب, یہ قرآن میری راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کیا میں نے کبھی یہ سوچا کہ میں اس پر, ان آیت پر میرا ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کے احکامات پر عمل کروں. جب قرآن کی آیتیں میرے سامنے آتی ہیں, ہم سب کے سامنے آتی ہیں, تو یہ تو بات ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے, لیکن میرا ایمان کب قابل قبول ہوگا, یا ایکسیپٹیبل کہہ سکتے ہیں آپ جسے, یا مکمل کہہ سکتے ہیں آپ جسے ایمان کو, تو کب ہوگا؟ کہ صرف میرا زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس قرآن کی آیات کے مطابق عمل نہ کروں. تو وہ جن جیسے یہ قرآن سنا کہنے لگے کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے, اور یہ تو صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. سبحان اللہ, ہم آج ہمارے خود کے کتنے مسلمان ہیں, انسان ہیں اور مسلمان ہیں, لیکن وہ اس قرآن کو بھی پڑھتے ہیں, قرآن کے ایک نہیں کئی کئی قرآن تلاوت کر لیتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ ان کا حال دیکھیں کہ شرک بھی جاری ہے, بدعت بھی جاری ہے, آپ کو بھی خوش کر رکھا ہے, ان کو بھی خوش کر رکھا ہے, لیکن ایسا معاملہ نہیں چلے گا. قرآن سنتے ہی قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قرآن کے ہر حکم پر سر جھکا دینا, پریکٹیکلی اس پر عمل, پریکٹیکلی آپ اس کی تمام آیات پر, اس کے احکامات پر دکھائیں کر کے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا دین ایسا اسلام مطلوب نہیں ہے کہ تھوڑے ادھر کے تھوڑے ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو ایسا دین نہیں چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا, کتنے سمجھدار تھے سبحان اللہ, کہ ایک ہی دفعہ کے قرآن سننے میں وہ کیسے قرآن کے گرویدہ ہو گئے, کہ پہلے تو قرآن کو سمجھ گئے کہ قرآن راہ راست دکھاتا ہے, پھر یہ بھی سمجھ گئے کہ ہم اس پر ایمان لائے, اور پھر یہ بھی اقرار کر لیا کہ ہم کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. آج ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, اور ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کریں. ذرا سی جاب چلی جاتی ہے, ذرا سا کچھ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, ہم کتنے تھوڑے دلے اور تنگ دل ہو جاتے ہیں نا, کتنے جلد باز اور عاجل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے برے برے گمان برے برے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اچھا ہماری جاب کیوں گئی, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ایکچولی یہ کیا, یہ بھی تو شرک ہی ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پر آپ کو یقین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو توکل نہیں ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر چھوٹے موٹے نقصانات دنیا میں آتے ہیں یا چھوٹی موٹی مشکلات آتی ہیں, تو ایکچولی یہ انسان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں, اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کے در در جا کر ٹھوکریں کھائے اور اس سے مانگے اس سے مانگے, فلاں پیر کے پاس جائے فلاں عالم کے پاس جائے کہ آپ بتائیں کیا ہم کریں, کوئی چلا ہو تو بتائیں, کوئی کچھ بھی اس طرح کے شرکی عمل نہیں. بلکہ قرآن سنتے ہی ہمارا عمل کیسے ہو جانا چاہیے, یعنی جو اہل القرآن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ سب سے کٹ کر صرف کس کے ہو رہتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. ان کے اوپر کوئی بھی مشکلات آئیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جو بھی آزمائش آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جو خیر ہے جو شر ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, سبحان اللہ. تو جنہوں نے کہا کہ ہم شریک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو, پھر یہیں بس نہیں کیا انہوں نے, بلکہ کیا کہنے لگے, اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و ارفع ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, آج ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آج ہم بیان نہیں کرتے ہیں. ہاں ہم کو اللہ تعالیٰ کب یاد آتا ہے, مشکلات میں, ایگزام ہو رہا ہے جب یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ, مشکلات آتی ہیں جب یاد آتا ہے, کوئی پریشانی ہے جب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم کیسے کرواتے ہیں, اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ بہت عذاب دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس طرح کی باتیں. تو ایسے سے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو ایسے کرنی چاہیے جیسے کہ اس کے ذات کے لائق ہے, اور ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے اس بات سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں. وہ ہے نا دعا اللہ کے رسول جو پڑھا کرتے, انت کما اثنیت علی نفسک, کہ اے اللہ تعالیٰ تیری تعریف تو ویسے ہی ہے رب العالمین جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے, ہم نہیں کر سکتے یا رب تیری تعریف بیان, ہماری زبان عاجز ہے اور قاصر ہے تیری تعریف بیان کرنے سے. کہ کبھی قرآن پڑھ کر ہم پر ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نکلی ہو, تو اپنے رب کی انہوں نے تعریف بیان کی, کہنے لگے کہ ہمارے رب کی شان تو بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے, سبحان اللہ. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, کہ ہمارا رب بہت شان والا ہے, اور اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو جن تھے ان کے یہاں پر یہ شرک اور بت پرستی چل رہی تھی, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیوی اور بیٹا بھی بنا رکھا تھا. ہو سکتا کرسچنس ہوں گے جن یا جو بھی رہے ہوں, بہرحال تو یہ جنوں کا تعلق تھا, یہ جنوں کا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد جو تھوڑی سی آیت چھوڑ کر آگے آئیے, اگر آپ کے پاس قرآن ہے موجود, تو کہ جب جنہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنے دن سے جو معاملات ہو رہے تھے وہ کیوں ہو رہے تھے اور کیا وجہ تھی اس کی. یعنی سبحان اللہ, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا, اور یقین جانے کہ یہ وہی وقت ہوگا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا, ہم سب جانتے ہیں یہ بات. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے. تو اس رمضان میں نازل ہونے سے پہلے آسمان کے جو حالات تھے یا اوپر جو حالات تھے, خلا میں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, اور آج کل تو الحمدللہ سارے کیمرے اور سیٹلائٹ کی وجہ سے ہم کو ساری اوپر کی جو تصویریں ہیں نظر آتی ہیں, اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان نظر آتی ہے وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یعنی زمین سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان اور زمین کے بیچ میں جو چیزیں بنائی ہیں, خلا جو گیلیکسیز رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ستارے ہیں، چاند ہیں، سیارے ہیں، اس کو دیکھ کر ایک ایسی ایک دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہمارا رب جس نے اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز بنائی، ہمارا رب وہ ہے جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، اتنے ہیوج ستارے سیارے، جو ہماری زمین کا سورج ہے اس میں کئی ایسے سورج آ سکتے ہیں، اتنا کئی زمینیں سما سکتی ہیں، اتنا بڑا وہ سورج ہے۔ تو وہ رب جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، جس نے گیلیکسیز بنائیں، یہ کائنات بنائیں، وہ رب کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا اس کی قدرت اور کیا اس کی شان ہوگی؟ اور ہم اس کے کلام کو پڑھ کر اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے اندھے بہروں کی طرح، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے کلام کو پڑھ کر، اس کی تاثیر سے ہم کچھ اثر قبول نہیں کرتے۔ کبھی اپنے دل پر لے کے دیکھیں اس کتاب کو، دل پر محسوس کریں اس کتاب کو۔ اور اسی لیے مجھے وہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ دل پر لیں اس کتاب کو، اس کی تاثیر کو محسوس کریں۔ یہ کتنا عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ جب اس قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور آس پاس کی تمام جو ایریا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا جو سیکیورٹی سسٹم تھا، اتنا سخت سیکیورٹی سسٹم لگا دیا گیا کہ جن کہتے ہیں کہ ہم وہی سوچ رہے تھے کہ اتنے دن سے کیا ہو رہا ہے، ہماری پہنچ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، پہلے بھی تو ہم آسمان کی خبریں لے لیتے تھے، سنگن لے لیتے تھے آسمان کی، لیکن اب تو جیسے ہی ہم آسمان کی خبروں کے لیے جاتے ہیں تو ہم پر ایک شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جنوں کو بھی اس کی خبر تک نہیں لگنے دی گئی، کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دی گئی۔ آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ کام تھا، مطلب کتنا اہم کام ہونے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ زمین والوں پر کوئی بہت ہی زیادہ اپنا رحم کرنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور واقعی میں یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ اگر آج سورج کی روشنی نہ ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اگر قرآن کی روشنی نہ ہوتی تو سب کچھ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا، ہمیں ایمان کہاں سے ملتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ روشنی دینے والا کلام جو دلوں کو منور کرتا ہے، جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، جو اسے پڑھتے ہیں، جو اسے پڑھاتے ہیں وہ خود منور ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں نا ہماری عزت، آج جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وجہ سے۔ لوگ ہماری طرف ہماری وجہ سے نہیں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسی کشش ہے، یہ اپنے اندر ایسی مقناطیسیت رکھتا ہے، یہ ایسے کھینچتا ہے لوگوں کو، اس طرح سے اس کے اندر کشش ہے کہ آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ معجزہ ہے اصل میں، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو جن کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یعنی دیکھا، چھانا، تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، یعنی ہر طرف کچھ سیکیورٹی سسٹم ایک عجیب سا ہے اور بہت ہی خطرناک سیکیورٹی سسٹم ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا، شعلہ اوپر سے آتا ہے، میٹیورائٹس کہتے ہیں ہم جس کو، کہ ہر طرف سے شہاب کی بارش ہو رہی ہے کہ کوئی جن آسمان کی طرف نہ آنے پائے۔ یعنی اتنا سیکیورٹی سسٹم سخت تھا اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ پہلے جن کہتے ہیں کہ یہ کہ پہلے تو ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، یعنی کہیں نہ کہیں ہم کو جگہ مل جاتی ہے اور ہم آسمان کے آس پاس کہیں بیٹھ جاتے تھے اور خبریں سن لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، کہ اگر کوئی جن جاتا بھی ہے کچھ خبریں لینے کے لیے اور جیسے ہی وہ اوپر پہنچتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگ جاتا ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ کس کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے آپ بتائیں؟ کس چیز کی حفاظت کی جا رہی ہے آپ بتائیں؟ اس کتاب کی، اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے پہرے بٹھائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اس میں کوئی اس کو کوئی اچک نہ لے جائے، اور اسی لیے یہ سیفٹی کے ساتھ، یعنی بالکل حفاظت کے ساتھ جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اس میں کہیں کسی نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، جیسے تھا ویسے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جبریل امین نے اس کو بطور کلام کے اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، یہ نہیں کہ جا کر کتاب میں سے پڑھ لیا اور آ کر سنا دیا۔ مستشرقین یہ بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے کہ جبریل امین نے لوہے محفوظ سے لیا اور لا کے دے دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے اور غلط پروپیگنڈا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا جبریل امین کو، اور انہوں نے اس کو سنا، یعنی بطور کلام کے سنا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جبریل امین نے، اور پھر اس کو لے کر اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل ہوتے رہے۔ تو بہرحال جن کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو جگہ جگہ جو شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا، جیسے ہی ہم کچھ بات سننے کی کوشش کرتے ایک شہاب ثاقب ہمارے پیچھا کرتا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا، یعنی جن کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، سبحان اللہ، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ عالم بالا کی خبریں تھیں، یہ جن بھی نہیں جا سکتے تھے، اور عالم بالا پر کیا فیصلے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا۔ آپ بتائیں کہ قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کا معاملہ نہیں کیا؟ آپ خود سوچیں کہ اگر آج ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہماری زندگی کا مقصد ہی بھلا کیا ہوتا تھا۔ اور یہ کتاب محفوظ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس میں کوئی آگے سے آ سکتا ہے باطل اس میں، اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو پہلے کی کتابیں تھیں ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لوگوں کو دیا تھا، اہل کتاب کو دیا تھا، بنی اسرائیل کو دیا تھا، لیکن اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جن کیسے سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا جب ہی تو یہ معاملہ تھا کہ یہ قرآن نازل ہونے والا تھا، اسی لیے آسمانوں پر سخت پہرا تھا، یعنی ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب نازل ہونے والی تھی اس کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا، آپ بتائیں کیسے اس کو، اس کی حفاظت کی گئی، اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسے انتظامات کیے گئے، اور اس کتاب کے ساتھ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم اہل القرآن کہلائے جانے کے مستحق ہیں؟ کیا آج اس قرآن سے ہم وہی تاثر لیتے ہیں، یا ہم اس قرآن کو آگے پہنچانے کی اسی طرح سے فکر کرتے ہیں؟ تو بہرحال یہ جنوں کی بات تھی، اور جنوں ہی کی بات سورہ احقاف میں پھر ہم کو ملتی ہے، یہاں تو یہ سورہ جن میں ہے، سورہ احقاف میں ہم کو ملتا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پہلا جملہ آپ دیکھیں کہ اتنی سمجھ ان کو بھی تھی ماشاءاللہ۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں ان کو اہل القرآن کہ قرآن سنتے سے ان پر کیا اثرات ہوئے، یا اس قرآن کی تاثیر ان پر کیسے ہوئی، یا اس قرآن کو سن کر ان پر کیا اثر ہوا اور انہوں نے کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا، کہ انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اور کیوں خاموش ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتاتے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنی باتیں جاری رہتی ہیں، بعض اوقات لوگ قرآن کی کلاسز میں اپنے آپس کی جو خسر پسر ہے اس کو اس سے باز نہیں آتے، بھلا ہم اہل القرآن کہلائے جا سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ہم خاموشی سے سننا نہیں چاہتے۔ ہم کو تو، یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کلاسز ان کو بہت بورنگ لگتی ہیں یا اس میں ان کا دل نہیں لگتا ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے کیا کہا کہ خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ سبحان اللہ، یہی بات آج قابل توجہ ہے ہمارے لیے آج کے اہل القرآن کے ایپیسوڈ میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی قرآن کا ویسے ہی اثر ہو، اور قرآن سن کر اصل میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن دراصل صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں نازل ہوا، جنہوں نے قرآن سنا تو انہیں آگے پہنچانے کی فکر ہوئی، کہ مجھے اور آپ کو بھی یہی فکر ہوتی ہے کیا؟ میں اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فکر چین سے سونے دیتی ہے کہ अच्छा मुझे तब यह कुरान को कितने लोगों को सुनाना है, कितने लोगों तक जाकर पहुँचाना है, इस कुरान की तालीम को आम करना है, इस कुरान की दावत को लेकर उठना है, मुझे तो पैदा ही इसलिए किया गया है। तो क्या कुरान सुनकर हमारे कितने रमज़ान गुजर गए आप बताएं, कितने रमज़ान ऐसे गुजरे क्या कभी हमने फ़िक्र की? क्योंकि यह कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, ये तमाम लोगों के लिए हिदायत है। तो क्या कभी हमने फ़िक्र की कि हमने इस हिदायत को लोगों तक पहुँचाया नहीं पहुँचाया? क्योंकि मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुरान सुनाते थे, आपका काम क्या था, और कितनी फ़िक्र थी आपको कि इस कुरान को लोगों तक, दोस्तों तक पहुँचा दें? क्या मैंने कभी इस बात की फ़िक्र की कि मुझे भी इस कुरान को दोस्तों तक पहुँचाना है? उसके लिए मैंने जो भी मेरे पास असबाब थे, जो सोर्सेस थे, मैंने कैसे कैसे उसको इस्तेमाल किया? कल अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि मैंने किया था नहीं किया था। और जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें, जो अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दे रखा है सोर्सेस, क्या मैंने उसको इस्तेमाल किया इस कुरान की दावत को पहुँचाने के लिए? अगर अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, सुनने की सलाहियत दी है या सुनाने की सलाहियत दी है, तो क्या मैंने उसको इस कुरान की राह में इस्तेमाल किया? और फिर दूसरी अहम बात हम देखते हैं कि सुनते ही उनको फ़िक्र हो गई और वो अपनी कौम की तरफ जाने लगे सुनाने के लिए। हम तो क्या सोचते हैं जब मैं और आप कुरान पढ़ते हैं, और कितने सालों से हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, जिसकी जितनी ज़िंदगी गुजर चुकी है समझे, हर साल रमज़ान आता है, रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन कर लेते हैं। खैर बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह तिलावत पर भी हमको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि तिलावत करेंगे ही तो उसकी तासीर होगी ना। लेकिन तासीर उस वक्त होगी जब आप उसको समझ कर पढ़ेंगे। आप देखिए बहुत फ़र्क है। मिशारी राशिद जो बहुत बड़े क़ारी हैं, आप लोगों ने सुनी होगी उनकी तिलावत, जो हम बीच में भी सुनते रहते हैं, अभी आपको जब लगाई गई थी पिछले दिनों, तो उनसे किसी ने, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो उनसे किसी ने कहा कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इसको हिफ्स करूँगा और इसको पढ़ूँगा, लेकिन पहले मैं इसको समझना चाहता हूँ। और इसलिए आप देखें कि जब वो पढ़ते, अल्लाह ताला की तरफ से देन है ये, सुभानअल्लाह, ये अल्लाह ताला ही की तरफ से दिया गया तोहफ़ा है, और बास कुछ लोगों को मिलता है, हर एक को नहीं मिलता। तो जब वो कुरान पढ़ते हैं ऐसे लगता है कि पूरी तफसीर हमको समझ में आ रही है। उनकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, जो आयात, जब जैसी जैसी आयात आती हैं कि जिस वक्त कुछ पनाह मांगनी है, तो वो उसी अंदाज़ और उसी लहजे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने पहले पूरे कुरान को समझा, हालांकि वो अरब कौम से ताल्लुक़ रखते थे, उनको कुरान का तर्जुमा तो अच्छे से आता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसकी तफसीर पढ़ी, उसके बाद कुरान को हिफ्ज़ किया। तो इसीलिए आप देखिए उनकी क़िरात में बिल्कुल बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा दूसरे तमाम क़ारियों से। तो समझ कर पढ़ने का एक अलग डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है, एक अलग असर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सुना कुरान, फ़लम क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, जब वो पढ़ा जा चुका तो वो रुके नहीं वहाँ पर, उस पर बहस व मुबाहसा करने, डिस्कशन के लिए नहीं रुके, बल्कि क्या करने लगे, वो ख़बरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे, और फिर जाकर कौम से क्या कहा, قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم। उन्होंने जाकर कहा कि ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ, और ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा लेगा। सुभान अल्लाह, कितने समझदार जिन लग रहे हैं ना ये, वरना हमने तो जो जिनों के वाक़ियात और किस्से सुन रखे हैं, जो अलिफ लैलवी दास्तानें हैं या जो भी हैं, ख़ुद साख्ता हमने सुन रखी है ना, कि बच्चों को भी सुनाते कहानियाँ, जिन्नात की कहानियाँ सुनाते हैं, या जो हमारे यहाँ किस्से मशहूर है कि जिन्नात आ जाएंगे, और बच्चों में स्कूल्स में तो आमतौर पर ज़रूर ये मशहूर रहते हैं कि बाथरूम्स में ना जाना, वहाँ जिन्नात रहते हैं, या फुला फुला पार्क के बागीचे में ना जाना, वहाँ जिन्नात रहते हैं। और अब तो अगर किसी को किसी से कोई दुश्मनी निकालनी हो तो एक नया तरीका आ गया है कि अच्छा फुला के घर के बारे में मशहूर कर दो कि वहाँ जिन्नात हैं, तो बेचारे का घर ही ना सेल होगा ना किराए से जाएगा। यानी हमने, पता नहीं हम क्यों इस तरह से अपने ही मोमिन भाइयों के साथ दुश्मनी बरतते हैं। बहरहाल तो जिनों के ताल्लुक से बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ मशहूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोनों किस्म के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जिनों में भी दो ग्रुप्स हैं, ईमान वाले भी हैं, काफिर भी हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि कोई बहुत ही अच्छे जिन्नात थे, यानी उनके दिल पहले से नरमी की तरफ मायल होगा या खैर को कबूल करने वाले होंगे। तो आज जब मैं और आप ये कुरान की आयत पढ़ते हैं, तो क्या हमको भी इसी तरह से अल्लाह ताला की आयत पर यकीन होता है? جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے ہیں، جو کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کی ہے قرآن میں، کہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں ضرور ہم کامیاب ہوں گے، ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو، اور اس ان کی قرآن کی آیت پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے تو ہم کو جنت ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور کیا ہم ڈرانے کے لیے نکلتے ہیں آج؟ یعنی کیا ہمارا معاملہ ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور پر ہو گیا ہے، یعنی ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ ایک عام شخص کا ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ ہم اس قرآن کی تاثیر کو اپنے اوپر لیں، اپنی ذات پر لیں، اس قرآن کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے دوستوں تک پہنچانے کی فکر کریں، ہم کو پورے لوگوں تک، پوری آپ سوچنے کہ کل ہم سے قیامت کے دن اگر سوال ہو جائے کہ تم نے اس کتاب کو پہنچانے کے لیے کیا کیا تو ہم کیسے جواب دیں گے، جبکہ ہم تو اہل القرآن ہیں، آج قرآن کس کے پاس ہے آپ بتائیں؟ اگر ہم آج یہود و نصارہ کو اہل الکتاب کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو، تو ہمیں کوئی کیا کہے گا؟ ہمیں اہل القرآن ہی کہا جائے گا نا، کیونکہ وہ اہل الانجیل تھے، اہل التورات تھے، اور ہم کون ہوئے؟ اہل القرآن ہوئے۔ تو ہم قرآن کے حامل ہیں، ہم قرآن کے دعوے دار ہیں کہ یہ قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کتاب کے تقاضا کرتی ہے کہ اس کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، یعنی آپ کو پوری دنیا میں اس کی دعوت کو پہنچانا ہے، اور کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہو جائے تو آپ بتائیے میں کیا ہم کیا جواب دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بہت سال پہلے جدہ میں ایک اسلامک کانفرنس ہوئی تھی اور بڑے بڑے علماء کرام آئے تھے، تو آپس میں بحث اس بات پر چل رہی تھی یا ڈسکشن اس بات پر ہو رہا تھا کہ وہ قبائل یا وہ آدم خور قبیلے یا وہ ایسے جنگلوں میں رہنے والے قبیلے جو افریقن، جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت مشہور ہے افریقہ کے ایسے جنگل، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا کل قیامت کے دن، کہ کیا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا یا جنت میں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ ان تک تو قرآن کی دعوت پہنچی نہیں، توحید اور وحدانیت کی دعوت ان تک پہنچی نہیں۔ تو سب اپنے اپنے طور پر جوابات دے رہے تھے، کسی ایک کے پاس جب ٹرن آیا ان کا، کسی اسکالر کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ تو نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ تم اس وقت اس زمانے میں موجود تھے اور تمہارے پاس تمام سورسز تمہارے لیے اویلیبل تھے، تو تم نے ان تک پہنچانے کی کیا کوشش کی؟ تو مجھے اپنی فکر ہوتی ہے، اور مجھے یہ جواب بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں ایکچولی ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آپ بات کو پہنچانے کے لیے کیسے، کہ آپ بخار کی حالت میں ہوتے، آپ کو یاد ہوگا خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک قافلہ آیا حج کے موقع پر اور آپ اس وقت بخار سے آپ کا بدن تپ رہا تھا، ان اتنی زیادہ تیزی تھی بخار میں، اس کے باوجود بھی آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن آپ اٹھ کر گئے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے کہنے بھی لگے کہ آپ کو اتنا تیز بخار ہے، کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے وہ قبیلہ بات سن لے اور ایمان لے آئے، اتنی فکر تھی آپ کو، آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے پیچھے، جان گھلا دو گے آپ، یعنی اتنا اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گھلا دیا تھا، لگا دیا تھا، جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور وحی میں کیا تھا کہ یا ایوہ الرسول بلغ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اور رسول وہ ذمہ داری کس کو دے کر گئے ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ ان کے رشتہ دار نہیں، بلکہ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ ذمہ داری کو آج اٹھائے، ہم کو امت وسط کہا گیا ہے، کیونکہ ہم رسول نے جو دے کر گئے ہم بیچ میں ہیں، اور اب ہم کو دینا ہے دوسروں کو، تو ہم ایکچولی بیچ میں کنیکشن کے طور پر ہیں، ہم امت مسلمہ، امت وسط کہا گیا ہم کو، ہم دونوں طرف سے جوڑنے والے بن رہے ہیں، رسول سے لیں گے اور ادھر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، ایکچولی یہ چین ہے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کی تاثیر کو ہم لیں گے، جب ہم قرآن سے وہ اثرات قبول کریں گے، جب ہمارے قرآن سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے، ہم کو امت خیر بنایا گیا ہے، ہم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو کتنے سال ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں، لیکن کیا کبھی ہمیں احساس ہوا کہ اس قرآن کی دعوت کو لے کر مجھے اٹھنا ہے، مجھے دوستوں تک پہنچانا ہے؟ تو کم از کم جس طرح سے جنوں نے فکر کی تو اتنا تو ہم کر لیں، کہ جس طرح سے جن قرآن کو سنتے ہی اپنی قوم کی طرف نکل گئے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اب ہم کیا کریں، میں اور آپ، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری؟ جیسے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولا نفر من كل فرقة ليتفقه في الدين. कि ऐसा क्यों ना हुआ कि हर ग्रोह से, हर फिरके से, हर बस्ती से कुछ लोग निकलते अल्लाह सुब्हान तआला के दीन की बातें सीखते, यानी फ़िक्ह सीखते, फ़हम हासिल करते और वापस जाकर अपने लोगों को डराते। तो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ये है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अहलुल कुरान बने और हम इस ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएँ, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? हमें इस कुरान से वो असर लेना होगा। और यह कुरान, ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसकी तासीर ऐसी है, ये इंसान को किसी और दुनिया में ले जाती है, ये इंसान को इसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती है। जिन लोगों ने भी कुरान को समझा, सोचा, उस पर अमल किया, वो चैन से नहीं बैठे, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही बदल गया। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद भी सिर्फ अब क्या होना चाहिए कि इस कुरान की दावत को लोगों तक पहुँचाएँ, गैरों को भी और अपनों को भी। आज हमारे अपने ख़ुद के मुसलमान भाई बहन इस कुरान से महरूम हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुरान समझ नहीं पाते हैं। तो इस कुरान की दावत को हमको सब तक पहुँचाना है, सबके दिलों में वो असर पैदा करना है। और वही वाली बात है कि देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे, और इसके मोती चुनकर हमें लाना है। और ये जिन्होंने कहाँ सुना था कुरान, इसके बारे में हमें हदीस से पता चलता है कि वादी नखला का ज़िक्र हमको मिलता है। बहुत सारी रिवायात जो कि सही मुस्लिम में है, कुछ रिवायत कुछ मुस्नद अहमद में है, कुछ तिरमिज़ी में है, कुछ अबू दाऊद में है। उन तमाम रिवायत का जो हमें लुबाव मिलता है वो ये मिलता है, और अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु वो भी कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रात भर गायब रहे, और हम लोग सख्त परेशान थे कि कहीं आप पर कोई हमला ना कर दिया गया हो। सुबह सवेरे जब हमने आपको हिरा की तरफ से आते देखा तो पूछे, तो आपने पूछने पर बताया कि एक जिन मुझे बुलाने आया था, मैंने उसके साथ आकर यहाँ जिनों के एक ग्रोह को कुरान सुनाया। सुभान अल्लाह। तो इसी के पता, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे साथ लेकर गए आप, और कहा कि फिर एक लकीर बना दी, एक लाइन सी खींच दी, और कहा कि तुम इससे आगे ना आना। फिर आप वहाँ पर गए और आपने ऐसे कुछ लोग थे जो सफ़ेद लिबासों में थे, आप उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे, उनको बराबर बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर चेहरे तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि मैं जब कहीं और गया, जब मैं कूफा में था और वहाँ पर जाटों के एक ग्रोह को देखकर कहा कि हुजून के मुकाम पर, यानी हुजून के मुकाम पर वहाँ जिन्हों से अल्लाह के रसूल मिलने गए थे, तो जिस ग्रोह को मैंने देखा था वही लोग उनसे मुशाबा थे कूफा में भी, तो हो सकता है वो भी जिन ही रहे हों या उन्हीं के भाई बन रहे हों। तो वल्लाहु आलम, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। और जो ऊपर आपको हदीस सुनाई गई है कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जिन्हों के एक ग्रोह को कुरान सुनाने गया था, वो सही मुस्लिम में भी है, मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी और अबू दाऊद में भी है। तो जो आप जब जाते हैं ताइफ से होते हुए, कर्नल मनाजिल आता है और एक और इलाका है, दो इलाकों के नाम बताए हैं, कर्नल मनाजिल, असैल अल कबीर और अज़ज़ैमा नामी ये वादियाँ हैं, जो कि ताइफ से अगर आप सीधा चले तो पहले कर्नल मनाजिल आएगा, फिर असैल अल कबीर आएगा, फिर अज़ज़ैमा आएगा। तो वहाँ पर अल्लाह के रसूल की मुलाकात हुई थी उनसे, जिन्हों से मुलाकात हुई थी, या फिर कहा जाता है कि वहाँ पर उन लोगों ने कुरान सुना था। और सीरत से ये बात पता चलती है, यानी सीरत के वाक़ियात हैं, कोई हदीस नहीं है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आ रहे थे और ताइफ वालों ने आपकी दावत का, आपकी बात का इनकार कर दिया और आपके साथ बदतमीज़ी की, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने एक्चुअली आपको बताया कि ए नबी, कोई बात नहीं, इंसान अगर आपकी दावत को रिजेक्ट करते हैं और ये कुरान सुनना नहीं चाहते, तो देखें आपका ये कुरान, या आप जब पढ़ रहे थे तो इसे जिन्होंने सुन लिया और वो ईमान भी ले आए। तो वादी नखला में जिन्होंने कुरान को सुना था, हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो तहज्जुद पढ़ रहे हों वहाँ पर, या फजर की नमाज़ पढ़ रहे हों, या मगरिब या इशा की नमाज़ पढ़ रहे हों। तो जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे तो जिन्होंने कुरान सुना था और वो कुरान सुनते ही उन पर यह असर हुआ कि वो फ़ौरन ईमान ले आए, और फिर अपने रब की शान बयान की और कहा कि कुरान हमें राह रास्त की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। सुभान अल्लाह। तो आज दुनिया में जो कोई किताब है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? कुरान है, अल्लाह ताला की किताब है। और इस किताब की तासीर ही ऐसी है कि जो भी इसे सुनेगा बग़ैर किसी तासुब के, वो इसका गिरविदा हो जाएगा, वो सिर्फ इसी का होकर रह जाएगा। कहा जाता है कि उसैद बिन हुज़ैर रदी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में आता है कि जब मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु मदीना में दीन की दावत के लिए गए, पहुंचाने के लिए, तो ये बहुत गु़स्सा करने लगे मुसअब बिन उमैर का, कहने लगे कि ये कौन शख्स आ गया है जो हमें हमारे दीन से फेर रहा है। تو مصعب بن عمیر نے بہت ہی محبت بھرے انداز میں ان سے کہا تھا کہ آپ سن تو لیں، ایک بار سن لیں آپ، اور یہ قرآن ایسا ہے واقعی میں کہ ایک بار سنتے ہی انسان اس سے اس کا گرویدا ہو جاتا ہے، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے۔ آپ بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں نہ کریں، آپ کوئی تفسیر نہ بیان کریں، صرف اچھی طرح سے قرآن کی آیت کو تلاوت کر کے آپ سنا دیں، یقین جانیے یہ اس کو سنتے ہی لوگ اس کلام کے گرویدا ہو جائیں گے۔ تو اسید بن حضیر نے جب سنا تو ان کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی، سبحان اللہ۔ یعنی یہ قرآن ایسا اثر کرتا ہے جلد پر، دل پر، دماغ پر۔ اس لیے کہا گیا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ دوسرے اس میں کہتے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت کو سن کر۔ تو اسید بن حضیر کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ کے لوگ بعد میں ان کے بارے میں کہنے لگے تھے، جو ان کے دوست احباب تھے، کہتے تھے کہ اسید تو بس قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کی کتاب ہے۔ اس قرآن کو دن رات پڑھتے رہتے تھے، راتوں میں نمازوں میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ہم لیں گے انشاءاللہ ان کا واقعہ بھی ایک دن، کہ قرآن سن کر کیسے اثر ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے اصل میں، کہ قرآن کی تاثیر ایسے ہوتی ہے کہ وہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں پر بھی اس کی تاثیر ویسے ہی ہو۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے، سمجھے یہ وہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا قرآن کو نازل کرنے کا، اور جب یہ آسمان جو ہے وہ شہاب ثاقب سے گھرا ہوا تھا، اور جن وہاں پر جا نہیں سکتے تھے، خبریں نہیں لے سکتے تھے جن اس کی، آسمان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ ہے وہ میقات، قرن المنازل، اور السیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اسی کے آس پاس کا علاقہ ہوگا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور پھر آپ کی نماز پڑھنے کے دوران جنہوں نے وہ قرآن سنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس قرآن سے ویسے ہی اثر لیں، اور ہمارے دل میں بھی وہ تڑپ، وہ طلب پیدا ہو کہ ہم اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں، اور اس کام کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب کرے، اور ہماری نجات کا باعث بن جائے یہ کام، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنا اور اسے پھیلانا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔